الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. سيدنا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، نہ اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے، ولا یسلم، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، ومن کان فی حاجت اخی، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہو، کان اللہ فی حاجتی، اللہ ذوالجلال اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، ومن فرج عن مسلم قرب، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ بها قربة من قرب يوم القيامة، اللہ ذوالجلال اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے پریشانی دور فرمائیں گے، ومن ستر مسلما، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. یہ حدیث ایک مسلمان معاشرے کی ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ایک پیغام ہے جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے حالات کے متعلق گزشتہ حدیث میں ہم بیان کر چکے ہیں. حدیث کی سند: قال سید الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حديث كما تن: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. حديث کا حفظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نضل اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں سمع مقالتی، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں سمع منا شیئا. اللہ ذوالجلال تر و تازگی، شادابی اور رونق اور چمک اس چہرے کو عطا کریں گے جو ایک بات، جو ایک حدیث یا حدیث کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، پھر ہو بہو اسے آگے پہنچا دیتا ہے. حدیث کا ترجمہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلم، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا. ولا يسلم، اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ ہی دشمن کے حوالے کرتا ہے. ومن كان في حاجة أخيه، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، كان الله في حاجتي، اللہ ذوالجلال اس کی ضرورت کو پورا فرماتے رہتے ہیں. ومن فرج عن مسلم كربة، اور جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، اللہ ذو الجلال اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور فرمائیں گے. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. حدیث کا مفہوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پانچ اصول بیان کیے ہیں جو ایک مسلم معاشرے کو مضبوط کرنے والے ہیں. پہلا اصول، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے بھائی چارے، اس کے قوت کے تقاضے کیا ہیں. لا يظلمه ولا يسلمه، نہ تو ظلم کرتا ہے، نہ کوئی مسلمان مسلمان سے زیادتی کرتا ہے، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، دشمن کے حوالے بھی نہیں کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اصول یہ بیان کیا، جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بھلائی میں لگا رہتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے ہر کام کی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں. چوتھا اصول، معاشرے کا ہر فرد اسلامی معاشرے میں اگر دوسرے بھائی کی مشکل اور پریشانی کو دور کرنے میں لگتا ہے، اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے. پانچواں اصول، بتقاضے بشریت اگر اس کی ذاتی کوئی کمی کوتاہی ہو، تو ایسی ذاتی کمی کوتاہی پر پردہ پوشی کرتا ہے ایک مسلمان معاشرے کے اندر عزت اور وقار اور آبرو کے ساتھ مسلمانوں کو جینے کا یہ موقع دینا، اس کے نتیجے میں اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اس کی برائیوں کو چھپائیں گے اور پردہ پوشی فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس حدیث کا کوئی بھی سبب ورود کسی حدیث میں موجود نہیں۔ اس حدیث کا حکم هذا الحديث متفق على صحته لوروده في الصحيحين، چونکہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور علماء نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے۔ حدیث کا نواں پہلو، حدیث کے فوائد اور مسائل، جس کو ہم چند لمحات کے لیے مؤخر کریں گے، اور حدیث کا آخری اور دسواں پہلو، حدیث کی تخریج۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن النسائی الکبریٰ، مسند احمد، سنن ابی داود، المعجم الکبیر، صحیح ابن حبان، صحیح الجامع، السلسلہ الصحیحہ، شعب الایمان، مسند الشہاب اور حلیہ میں موجود ہے۔ اس حدیث کے مسائل و فوائد، اس حدیث کے اندر سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بھائی چارے کو قائم کرنے والا، اخوت کو قائم کرنے والا، اس اخوت کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی روشنی میں اسلامی اخوت کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو اس کی بھائی چارے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے اور اسے مضبوط کرے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او قال لجاري۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو اس نے اپنے لیے پسند کی۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں بھی بیان کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، دیوار کی ہر اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے اور عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی جو اخوت ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے اور اسے مضبوط کرے۔ دوسرا تقاضا، اسلامی اخوت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بنیادی حقوق پورے کرے. بنیادی حقوق کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, حق المسلم علی المسلم, مسلمان کا مسلمان پر پانچ حق ہیں. رد السلام, سلام کا جواب دینا, وعیادت المریض, مریض کی عیادت کرنا, واتباع الجنائز, اور جنازے کی پیروی کرنا, وإجابت الدعوة, دعوت کو قبول کرنا, وتشمیت العاطس, اور چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا جب وہ الحمدللہ کہیں. اور صحیح مسلم کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ, اگر کوئی مسلمان بھائی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرنا. اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے خندہ پیشانی سے پیش آئیں, نرمی سے پیش آئیں, اور چہرے کی بشاشت کا مظاہرہ کرے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل معروف صدقہ, ہر نیکی صدقہ ہے, وان من المعروف, اور نیکی یہ بھی ہے, ان تلقى اخاك, کہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کریں, ووجهك الیہ منبسط, اور تمہارا چہرہ کشادہ ہو, کھلا ہوا ہو, وان تصب من دلوك في اناء جارك, اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ڈول میں پانی ڈال دو اپنی ڈول سے, یعنی جس طرح تم اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہو اس کی ضرورت کو بھی اپنی ضرورت سمجھو. اسلامی اخوت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو نیکی, حق اور صبر کی تلقین کرے اور صحیح راستے کی نشاندہی کرے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے, پوری انسانیت خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل صالح کیے, وتواصوا بالحق, اور آپس میں حق بات کی وہ تلقین کرتے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. مومن مرد مومن مردوں کے لیے غم خار ہے, دوست ہے, اسی طرح مومن عورتیں دوسری اپنی بہنوں کے لیے غمخوار بھی ہے, اور ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے ان کا تعلق بھی ہے. لیکن مومن ہوتا کون ہے؟ یأمرون بالمعروف, جو نیکی کا حکم کرتے ہیں, وینہون عن المنکر, جو برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَا جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَا اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جلال کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اسلامی اخوت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی نیکی میں رہنمائی کرے اور مدد کرے اور اسے برائی سے روکے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بھائی کی مظلوم ہونے کی وجہ سے تو مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ قال تأخذ فوق يدي، ظالم کے ہاتھوں کو پکڑنا، اس کو ظلم سے باز کرنا، یہ اس کی مدد ہے۔ اور دوسری روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قیل کیف انصره ظالما، ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ قال تحجزه عن الظلم، اس کو ظلم سے روکو، فإن ذلك نصره، یہی اس کی مدد ہے۔ اسلامی اخوت کا چھٹا تقاضا، چھٹا تقاضا اسلامی اخوت کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی بیان نہ کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کا دفاع کرے، اس کی عزت پہ حرف نہ آنے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، یا تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے پیغمبر جانتے ہوں گے، اللہ نے ان کو بتایا ہوگا۔ فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو، اس کا ایسا تذکرہ کرو جو اسے اچھا نہ لگے۔ قیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، افرأيت ان كان في اخي ما اقول، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ بات کرتا ہوں کسی کے بارے میں جو اس کے اندر برائی موجود ہے، پھر بھی غیبت؟ فرمایا، ان كان فيه ما تقول، اگر تو اس کے اندر وہ برائی ہے اور تم اسے بیان کرتے ہو، فقد اغتبت، یہ تو غیبت ہوئی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں اور تم نے اسے بیان کیا تو یہ تو بہتان ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان اپنی اخوت کا اور بھائی چارے کا تقاضا پورا یوں کر سکتا ہے، وہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرے، بلکہ اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کا دفاع کرے۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من زب عن عرض اخیه بالغیبہ كان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. اس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا تو اللہ رب العزت نے یہ حق رکھا ہے کہ اس کے بدلے اللہ ذو الجلال اسے جہنم سے آزاد فرما دیں گے. اسلامی اخوت کا ساتواں تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرے, اسے ملنے جائے اور اس کے حال احوال کی خبر رکھے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان رجلا زار اخله فی قرية اخرى. ایک آدمی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کرنے گیا. فارصد اللہ علی مدرجته ملکا, اللہ ذو الجلال نے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو بھیجا. فلما اتى علی, جو فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو سوال کرتا ہے, این ترید, کہاں جا رہے ہو؟ قال ارید اخلی فی هذه القریہ. اس نے جواب دیا, میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. قال هل لك علیہ من نعمت تربها, کیا اس سے کوئی لین دین ہے یا اس سے کوئی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ قال لا, نہیں, غیر انی احببته فی اللہ, میں تو صرف اللہ کے لیے ہی اس سے محبت کرتا ہوں. قال فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني رسول الله إليك. تو فرشتے نے کہا, میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں تمہاری طرف, اور پیغام کیا ہے؟ بأن الله قد أحبك كما أحببته في, جس طرح تم اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو, اللہ ذو الجلال پیغام دے کے بھجوایا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو بتا دو میں اسی طرح تجھ سے محبت کرتا ہوں جس طرح تم میری وجہ سے اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہو. اور دوسری روایت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت مسند احمد کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عاد مریضا, جو کسی مریض کی بیمار پرسی کرتا ہے, لم يزل يخوض في الرحمة, تو واپس آنے تک اللہ کی رحمت میں ہی رہتا ہے. حتى يرجع فإذا جلس اغتمس فيها, اور اگر وہ مریض کو تسلی اور سلوان اور تشفی کروانے کے لیے, دعائیں دینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ ذو الجلال کی رحمت میں وہ غوطہ زن ہو رہا ہوتا ہے. اسلامی اخوت کا آٹھواں تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دل میں سرور اور خوشی پیدا کرے, اور اس کی ضروریات کا خیال کرے, اور اس کی مدد کرے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک آدمی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرمائیے اللہ عز وجل کے ہاں کون سے لوگ اور کون سے اعمال محبوب ہیں؟ پسندیدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الى اللہ انفعهم للناس. اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. واحب الاعمال الى اللہ, اور اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے یہ عمل ہے سرور تدخله على مسلم, تم کسی مسلمان پہ خوشی داخل کرو. او تکشف عنه کربہ, یا اس کی پریشانی کو دور کرو. او تقضی عنه دینا, یا اس کے قرض کو دور کرو. او تطرد عنه جوعا, یا اس کی بھوک کو دور کرو. ولأن امشی مع اخی فی حاجت احب الی من ان اعتکف شهرا فی هذا المسجد, اور میں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاؤں اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کروں, یہ عمل مجھے ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے, زیادہ محبوب ہے. اور فرمایا ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى يتهيئ له, اور جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے کام کو مکمل کر دیتا ہے, اثبت الله قدم يوم تزول الاقدام, جس دن دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ عز و جلال اس کے پاؤں کو جنت میں جمع دیں گے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الجائع, بھوکے کو کھانا کھلاؤ. وعود المریض, بیمار کی بیمار پرسی کرو. وفک العانی, اور قیدیوں کو آزاد کرواؤ. اسلامی اخوت کا نواں تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو اس کی محبت کو بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے اس کو تحفہ دے, اور اگر وہ اس کو تحفہ دیتا ہے اور دوسرا مسلمان بھی تحفہ دیتا ہے تو اسے قبول کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے, تہادوا تحابوا, ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. بلکہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری اور سنن ابی داود کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیہ ویسیب علیہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول بھی کیا کرتے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے, یعنی خود بھی تحفہ آپ پیش کیا کرتے تھے. اسلامی اخوت کا دسواں تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے. سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة, مسلمان کی اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول کی جاتی ہے. وعند رأسه ملك موکل, اس کے پاس ایک مقرر فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے. كلما دعا لأخيه بخير, جب بھی یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے, قال الملك الموکل به آمین, تو مقرر کیا گیا فرشتہ کہتا ہے آمین, اللہ اس کو قبول فرما. وَلَكَ بِمِثْلِ، اے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ اس کے بارے میں بھی وہ دعا، اس کے حق میں بھی وہ قبول فرما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان معظم ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، حدیث کا یہ پہلا جز تھا جس میں آپ نے اسلامی اخوت کے بارے میں 10 تقاضوں سے آشنائی حاصل کی. اللہ عزوجل جلال مجھے اور آپ کو ان تقاضوں کو سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کا دوسرا حصہ، لا يظلم ولا يسلم، مسلمان جب مسلمان کا بھائی ہے تو پھر اس پہ ظلم نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا يسلم اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا. ظلم کیا ہے، ظلم کی کون سی اقسام ہیں اور اس کی کون سی ہولناکیاں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ظلم، یہ ظلم یظلم ظلما سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو بے موقع رکھنا. ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا. ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کا غلط استعمال کرنا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے ظلم الطریق، فلاں شخص راستے سے ہٹ گیا. تو جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے وہ واقعتاً صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے ظلم البعیر، فلاں شخص نے اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ہی ذبح کر دیا. ظالم جب ظلم کرتا ہے تو بغیر کسی گناہ کے ہی اس کو اپنی زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے ظلم اللیل، رات کا تاریک ہونا یا اندھیرے میں داخل ہونا. ظالم اپنی زندگی کو تاریک کر لیتا ہے اور اندھیروں میں چھلانگ لگا لیتا ہے. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے الظلام، غصے کی نظر اور ترچھی نظر. ظالم کی نظریں ہمیشہ ایسے ہی غضبناک اور ترچھی نظریں ہوتی ہیں، وہ کسی بھی مسلمان کی عزت یا کسی انسان کی انسانیت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. عربی زبان میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے مظلام، بہت کٹھن کام. ظلم کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ شاید میں اپنے ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود بھی مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ اپنی زندگی اور آخرت کو انتہائی کٹھن بنا لیتا ہے. علماء امت نے ظلم کی اصطلاحی تعریف کی ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ظلم یہ ہے وضع الشیء بغیر محل بنقص او زیادت او عدول عن زمن، کسی چیز میں کمی کر دینا یا زیادتی کرنا اور اس کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا اور اس کے وقت سے اسے پھیر دینا. ایک چیز آج 10 بجے آپ کو ملنی ہے، زیادتی یہ ہے 2 گھنٹے آپ کو پریشان کیا جائے اور 12 بجے جا کے دی جائے، ظلم ہے. اس انسان اور مسلمان کی زندگی کے 2 گھنٹے آپ نے کیوں ضائع کیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بار بار ظلم سے منع کیا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں والخروج عن الاعتدال في جميع الامور، زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال کی راہ سے ہٹ جانا ظلم ہے. اعتدال اور توازن کی راہ کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے. اور بعض علماء نے جیسا کہ کفوی بیان کرتے ہیں, وضع الشیء فی غیر موضعہ, کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے. اور والتصرف فی حق الغیر, اور دوسرے مسلمان کے حق میں تصرف کرنا یہ ظلم ہے. وَمُجَاوَزَةُ حَدِّ الشَّارِعِ, اور اللہ کی حدود کو پامال کرنا بھی ظلم ہے. ظلم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں. ظلم بین الانسان وبین اللہ سبحانہ وتعالی, ایک وہ ظلم جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے, اور وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو مشرک ظالم بھی ہوتا ہے. ظلم کی دوسری قسم ظلم بینہ وبین الناس, ایک شخص ظلم کرتا ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان, یعنی لوگوں پر زیادتی کرتا ہے, ان کے حقوق کو سلب کرتا ہے, ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا, برائی کا بدلہ برائی ہی ہے, اس کے دنیا میں بھی برائی ملے گی اور آخرت میں بھی. ظلم کی تیسری قسم ظلم بینہ وبین نفسی, ایک انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. قال رب انی ظلمت نفسی, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا, اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا, فاغفر لی, مجھے معاف کر دے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الظلم ثلاثة, ظلم کی تین قسمیں ہیں. فظلم لا یغفرہ اللہ, ایک ایسا ظلم جس کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا. وَأَمَّا الظلم وظلم یغفرہ اللہ, اور ظلم کی دوسری قسم جس کو اللہ معاف کر دیں گے. وظلم لا یترکہ اللہ, اور تیسرا ظلم جس کو اللہ عز وجل کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں. فَأَمَّا الظلم الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ, وہ ظلم جو اللہ عز وجل معاف نہیں فرمائیں گے. فَالشِّرْكُ, وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور فرمایا, وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ, وہ ظلم جو اللہ معاف کر دیں گے. فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ, وہ ظلم ہے جو انسان اپنی جان پہ کرتا ہے, اللہ اور اس کے درمیان کا یہ معاملہ ہے, اللہ اسے معاف کر دیں گے. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ, اور وہ ظلم جو اللہ عز وجل چھوڑیں گے نہیں کسی صورت. فظلم العباد بعضهم بعضا, یہ ایک مسلمان کا ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا ہے. حتی یدین لبعضهم من بعض, جب تک ایک دوسرے سے بدلہ نہیں دلوائیں گے اللہ عز وجل, اس وقت تک اس ظلم کو بھی چھوڑیں گے نہیں. جس طرح ظلم کی تین قسمیں ہیں, اس طرح بعض علماء نے ظالموں کی بھی تین قسمیں بیان کی ہیں. سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَالَّذِي لَا يَدْخُلُ تحت شریعۃ اللہ سبحانہ وتعالی، جو اپنے آپ کو شریعت الہی کا پابند نہیں کرتا۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ ذوالجلال کی شریعت کا پابند نہیں بنتا، شرک کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ الظالم الاوسط، درمیانی قسم کا ظالم وہ ہے، والذی لا يلتزم حکم السلطان، حکمران وقت کے اصول و ضوابط کی پابندی نہیں کرتا اور اس کی اطاعت نہیں کرتا اور اس کی بات نہیں مانتا اور اس کے خلاف خروج کرتا ہے، مسلمانوں میں افراتفری پیدا کرتا ہے اور اکساتا ہے تاکہ خانہ جنگی ہو اور حالات بگڑے، یہ درمیانی قسم کا ظالم ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ سن چکے ہیں، کسی شخص کی اول نفاق المرء، منافقت کہاں سے شروع ہوتی ہے انسان میں؟ جب وہ حکمران وقت کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے اور اس پہ طعنہ تشنیع کرتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ نہیں، صحیح طریقہ ہے ادب کے دائرے میں رہ کر حق بات، کلمہ عدل، کلمہ حق اس تک پہنچایا جائے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں کہ معاشرے کو بدمنی اور افراتفری کا شکار کیا جائے اور لعن طعن کی جائے۔ ظالم کی تیسری قسم الظالم الاصغر، چھوٹا ظالم وہ بھی ہے، والذی یتعطل عن المکاسب والاعمال، جو زندگی میں کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا انسان جس کی زندگی کا کوئی مشن ہی نہیں، کھایا پیا اور سو گیا، اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ فَيَأْخُذُ مَنَافِعَ النَّاسِ وَلَا يُعْطِيهِمْ مَنْفَعًا، اس کی زندگی کا کسی کا کچھ فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ وہ لوگوں کے نفع اکٹھے کرنے کی خواہش تو کرتا ہے لیکن دنیا کو کوئی نفع نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک انسان کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، اس کو کوڑے لگائے، کہا تمہاری زندگی کا مقصد آخر کیا ہے؟ تو وہ شخص جو کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا، نہ دین کا نہ دنیا کا، یہ بھی ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کی ہلاکتوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی ہلاکت ظلم، نیکیوں کے خسارے کا سبب ہے۔ آج تو ظلم کر لیا، قیامت کو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت له مظلمۃ لاخی، کسی نے اگر اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے، من عرضہ، اس کی عزت کے معاملے میں، او شیئ، یا کسی اور چیز کے معاملے میں، فلیتحلل منہ اليوم، آج ہی اپنے آپ کو پاک کر لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، اخذ منہ بقدر مظلمتی، اتنی نیکیاں ظلم کے برابر نیکیاں اس سے لی جائیں گی، وان لم تکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحب فحمل علی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو جس پہ ظلم کیا تھا اس کی برائیاں اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ دوسری مصیبت ظلم قیامت کی تاریکیوں کا نام ہے، اندھیرے اس کی قسمت میں ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الظلم، لوگو ظلم و زیادتی سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، کیونکہ یہ ظلم اور زیادتی قیامت کی تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات سمجھائی کہ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے، ظالم کی آہو بکا، مظلوم کی آہو بکا جو ظالم کے ظلم سہنے کے بعد اس کی زبان سے نکلتی ہے، اس کے اور اللہ عز و جلال کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوة المظلوم، مظلوم کی آہو بکا سے بچو، کیوں؟ فإنها تحمل على الغمام، یہ تو بادلوں سے بھی اوپر جاتی ہے۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی، اور جب یہ پکار پہنچتی ہے اللہ کے پاس تو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وعزتی وجلالی لانصرنک ولو بعد حین، میری عزت اور میری جلالت کی قسم، اے مظلوم میں تیری مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ دیر کے بعد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اتقوا دعوة المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں بچو؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، یہ تو اس طرح آسمان کی طرف چڑھتی ہے یہ بد دعا جس طرح کو آگ کی چنگاری اڑتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بات یہ فرمائی کہ ظلم تو بربادی کا باعث ہے۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اتقوا دعوة المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو اور اس کی آہو بکا سے بچو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، خواب و کافر ہی کیوں نہ ہو اس پہ بھی ظلم نہ کرو، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، کیونکہ اس کی بدعا آہو بکا اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی چھٹی مصیبت ظلم کی یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا من ظلم معاہدا او انتقصه حقه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فانا حجيجه يوم القيامه، خبردار، جس شخص کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے، کانٹریکٹ سائن کیا ہے، معاہدے کے بعد آپ نے اس کے حق میں کمی کی یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا یا بغیر خوشی کے اس سے کوئی چیز لے لی، اس نے مجبوراً دے دی، کمزور ہے، تو قیامت کو میں اس سے لڑائی کروں گا۔ تو ظلم، جس کی ساتویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ مجھے امت میں سب سے زیادہ خوف ہے، تو کس کا؟ ظلم کا خوف ہے۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، فرمان نبوی ہے، ثلاث اخاف علی امتی، تین چیزوں کے بارے میں مجھے اپنی امت پہ خوف ہے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. الاستسقاء بالانواء، یہ ستاروں سے بارش مانگیں گے. آج یہ ستارہ فلان جگہ چلا گیا تو بارش آئی، نہیں. مطرنا برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بارش آتی ہے، ستاروں کی گردش سے نہیں. یہ تو کافروں کی بات تھی، مطرنا بنوع کذا و کذا. اور کافر اور مشرک یہ کہتے تھے کہ آج اس ستارے نے وہاں پناہ لی، اس ستارے نے یہاں سے حرکت کی تو ہمیں بارش ملی. مومن کیا کہتا ہے؟ مطرنا بفضل اللہ و رحمتی، ہم اللہ کے فضل سے اور رحمت سے بارش دیے گئے. تو سب سے بڑا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرما رہے ہیں کہ میری امت اس طرح نجومیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. دوسرا خوف وحیف السلطان، بادشاہوں کے ظلم و زیادتی کا نشانہ نہ بنے. حدیث کے الفاظ ہیں الخلافۃ فی ثلاثین، 30 سال تک خلافت رہے گی، اور دوسری روایت میں ہے 35 سال تک خلافت رہے گی. ثم یکون بعد ذلک الملک، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی. ثم یکون ملکاً عاضاً، پھر ظالم چبا دینے والے بادشاہ آئیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی فرما دیا تھا. تو فرمایا مجھے اپنی امت پہ جو خوف ہے کہ میری امت پہ ظالم حکمران نہ آئیں. اور تیسری بات وتکذیب بالقدر، لوگ تقدیر کو جھٹلانے والے ہوں گے. یہی وجہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جب ان کے پاس گورنر کا خط آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس مال کی بہت کمی ہے، میں کیسے حکومت کے معاملات کو سنبھالوں. انہوں نے اسی خط کے پچھلی طرف 3 باتیں لکھی تھی، مال نہیں دیا تھا. کہا سنو، فَإِذَا قَرَأْتَ كِتَابِ فَحَصِّن مَدِينَتَكَ بِالْعَدْلِ، جب میرا یہ خط پہنچے تو اپنے شہر کو عدل سے محفوظ کر لے، مضبوط کر لے. وَوَسِّطْ طُرُقَهَا مِنَ الظُّلْمِ، اور شہر کے ہر راستے کو ظلم سے پاک کر لے. فَإِنَّهُ حُرْمَتُهَا، یہی تیرے شہر کی آبادی کا راز ہے. والسلام، اور ساتھ سلام لکھ دیا، اور ساتھ یہ لکھا سنو، لا ملک الا بالجن، کوئی بادشاہ فوج کے بغیر نہیں ہوتا. ولا جند الا بالمال، کوئی فوج مال کے بغیر نہیں بنتی. ولا مال الا بالبلاد، اور مال بلاد حکومت کے بغیر نہیں ہوتا. ولا بلاد الا برعایا، اور کوئی مضبوط حکومت رعایا کی مضبوطی کے بغیر نہیں ہوتی. ولا برعایا الا بالعدل، اور کوئی بھی رعایا امن و سکون حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے اندر عدل کو قائم نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8ویں مصیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ظلم تو یہ قیامت کے دن سزا کا سبب ہوگا. اور سزائیں کتنی ہوگی؟ ایک ہی وقت میں 6 سزائیں جو قیامت کے دن ہوگی. پہلی سزا، یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل ظلم شبرا من الارض، کسی شخص نے ظلم کرتے ہوئے ایک بلشت زمین اگر ہتھیا لی، قبضہ کر لیا، پہلا عذاب اور آزمائش سزا یہ ہوگی، کلفہ اللہ تعالی ان یحفرہ حتی یبلغ آخر 7 اراضین، اللہ عز و جلال فرمائیں گے ساتوں زمینوں کی مٹی کھود کے لاؤ. دوسری سزا یحمل ترابها الی المحشر, جو دوسری روایت کے الفاظ ہیں, یہ ساتوں زمینوں کی مٹی اپنے کندھے پہ اٹھاؤ. تیسری سزا یطوف یوم القیامہ حتى یقضى بین الناس, جیسا کہ تیسری روایت کے الفاظ ہیں, پورے میدان محشر کا چکر لگاؤ جب تک پوری دنیا کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. چوتھی سزا جو چوتھی روایت میں ہے طویقہ من سبع ارضین, اللہ عز و جلال ساتوں زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیں گے. پانچویں سزا جو پانچویں روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسف به یوم القیامہ الى سبع ارضین, اللہ عز و جلال اس کو ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دے گا. اور چھٹی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کو جب اللہ سے ملے گا وہو عنہ معرض, اللہ عز و جلال اس پہ نظر رحمت ڈالنا بھی پسند نہیں کریں گے, اس کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے دسویں مصیبت بیان کی اور فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ جب میری امت کے ساتھ ظلم کا برتاؤ ہوگا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال لکعب بن عجرہ, کعب بن عجرہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اعاذک اللہ من امارۃ السفہاء, اللہ تجھے بے وقوف حکمرانوں سے بچائے. قال وما امارۃ السفہاء, یہ بے وقوفوں کی امارت کیا ہے؟ قال امراء یکونون من بعدی, ایسے حکمران آئیں گے لا یہتدون بہدی, میری ہدایت کو پسند نہیں کریں گے. ولا یستنون بسنتی, اور نہ ہی میری سنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے. فمن صدقهم بکذبهم, جھوٹ بولیں گے اگر جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کر دی. وأعانهم على ظلمهم, وہ ظلم کریں گے اور ان کے ظلم پر اگر مدد کر دی. فأولئك ليسوا مني ولست منهم, میں ان سے بری وہ مجھ سے بری. ولا يردون علي الحوض, وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے. جامع ترمذی کی روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں ومن لم يصدقهم بكذبهم, جو ان کے جھوٹ کو سچ نہیں کہتا, کہتا جھوٹ ہی ہے, انہوں نے جھوٹ بولا. ولم يعينهم على ظلمهم, اور ان کے ظلم پہ مدد نہیں کرتا. فاولئك مني وانا منهم, میرے صحابہ وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. وسيردون علي الحوض, اور قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا. حیرانگی کی بات یہ ہے یستنون بسنتی, ایک وقت آئے گا کہ حکمران وقت میری سنت کو پسند نہیں کریں گے, میری ہدایت کو پسند نہیں کریں گے. وہ وقت بھی آیا جب استنبول, جو سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ قسطنطنیہ تھا, اور اس وقت حاکم وقت سلطان بایزید تھے, قاضی کے سامنے ایک گواہی کے لیے وقت کا بادشاہ پیش ہوا, اور اس وقت قاضی شمس الدین محمد حمزہ چیف جسٹس کے فرائض سنبھالے ہوئے تھے. حاکم کی گواہی وقت کے حکمران کی گواہی کو انہوں نے رد کر دیا. سلطان بایزید نے پوچھا کہ میری گواہی کو رد کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس وقت جسٹس نے یہ جواب دیا تھا تم صبح کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہاری گواہی کنسیڈر کی جائے. اس لیے ظلم یہی کسی قوم اور معاشرے کی سب سے خطرناک پیش قدمی ہوتی ہے، جس کے بعد اللہ حضر جلال کی طرف سے وہ معاشرہ پھٹکار اور دھتکار کا سبب بن جاتا ہے. اور عدل ہی ایک ایسی نعمت ہے جس سے معاشرہ بلند ہوتا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ میں ظالم سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہاں اللہ بھی اس سے بری ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، لیدحض بباطله حقا، تاکہ اس ظالم کے ساتھ لگ کے، باطل کے ساتھ لگ کے وہ حق کو دور کرے، حق کا مقابلہ کرے. فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، اللہ کا ذمہ بھی اس سے اٹھ گیا اور اس کے رسول کا ذمہ بھی اٹھ گیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، یا عبادی، او میرے بندو، اللہ فرما رہے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظلموا، میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دے دیا، اس لیے تم، میں تو ظلم نہیں کروں گا، تم آپس میں ظلم نہ کرنا. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ عز وجل اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گیارہویں بات جو بیان کی ہے کہ ظالم جو ہے یہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من اعان علی خصومۃ بظلم، جو کسی جھگڑے میں ظلم کی مدد کرتا ہے، لم يزل في سخط الله حتى ينزع، اس وقت تک اللہ کے غضب میں رہتا ہے جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہویں بات یہ بیان کی، ظالم قیامت کے دن اللہ کے رسول سے بہت دور ہوگا. ان احب الناس الى الله يوم القيامه وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، قیامت کے دن سب سے محبوب اللہ تعالی کے اور سب سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شخص ہوگا جو عدل کرنے والا امام ہے. وَأَبْغَضُ النَّاسِ وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُمْ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور سب سے مبغوض ترین، سب سے برا انسان اور سب سے دور اللہ کے وہ ہوگا، اللہ کی رحمت کے، جو ظالم حکمران ہے. تیرہویں مصیبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظالم کی سفارش نہیں کروں گا. معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، دو قسم کے لوگ میری امت میں میری شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گے، سلطان غشوم، ایسا بادشاہ جو دھوکہ اور فراڈ کرنے والا ہے، غش کرنے والا ہے، ظالم اور ظالم ہے، وغالن فی الدین، اور جو دین میں غلوب کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ایاکم والغلوب، لوگوں غلوب سے، حد سے تجاوز کرنے سے باز آ جاؤ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئیں وہ غلو کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئیں. اور آپ نے یہ فرمایا لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی پکاریے، اس کا رسول ہی کہیے. چودھویں مصیبت ظلم کی، اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اس انسان سے اعراض فرمائیں گے جو ظالم ہوگا. صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ لئن حلف علی مالی لیأکلہ ظلما، اگر کوئی شخص ظلم کرتے ہوئے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ مال میرے ہاتھ لگ جائے لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، وہ اللہ سے ملاقات اس حال میں کرے گا کہ اللہ عز و جلال اس سے اعراض بھر دیں گے، اللہ عز و جلال غصے کا اظہار فرمائیں گے. پندرہویں مصیبت، یہ تو اللہ کی پکڑ کا سبب ہے، اللہ عز و جلال کسی وقت بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان اللہ تعالی لیملی للظالم، اللہ ڈھیل تو دیتے ہیں ظالم کو لیکن حتی اذا اخذہ لم یفلت، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اللہ عز و جلال پھر اس کو عبرت بنا دیتے ہیں. ایسی عبرت، جب وہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی بھی کوئی پکڑنے والا نہیں، تو اللہ عز و جلال اس وقت فقطع دابر القوم الذين ظلموا، اللہ ان کی ایسی جڑیں کاٹتے ہیں وہ دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے. سولہویں سزا جو ہے ظلم کی یہ ہے، اللہ عز و جلال کا عقاب، اللہ عز و جلال کا عذاب، یہ دنیا میں بھی آ جاتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ دیکھیں کسی ظالم کو فلم یأخذوا علی یدی، اور اس کے ہاتھوں کو نہیں پکڑتے، ظلم نہیں روکتے، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من، اللہ عزوجلال اس کے بدلے ان سارے لوگوں کو بھی اندھا کر دیں گے. کیسا اندھا ہوگا؟ اللہ عز و جلال ان کی آنکھیں ہونے کے باوجود انہیں حق نظر نہیں آئے گا. اور کیسا اندھا فرمائیں گے؟ بے عقاب منہ، ایسے فتنے، ایسی آزمائشیں آئیں گی، ان کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی، کوئی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے، اور یہ اس ظالم کی ظلم سے روک تھام نہ کرنے کی سزا ہوگی. سترویں سزا، قیامت کے دن تو اللہ عز و جلال اس کا بدلہ دلوائیں گے، اس وقت تک کوئی شخص اپنے حساب سے پاک صاف نہیں ہوگا جب تک بدلہ نہیں دے دے گا. عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، من ظلم مملوکہ ظلما، جو اپنے غلام پہ ظلم کرتا ہے، اقید منہ یوم القیامہ، یہ غلام بھی قیامت کے دن اپنے مالک سے بدلہ لے گا اور اللہ اسے بدلہ دلوائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحابہ سے اللہ کے رسول نے سوال کیا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس نادار تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی درم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں, المفلس من امتی, میری امت میں مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں, بصلات, نمازی بھی ہوگا, وصیام, روزے دار بھی ہوگا, وزکات, زکات بھی دیتا ہوگا. ان تین کاموں کے ساتھ اس نے کو پانچ کام اور بھی کیے ہوں گے. وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا, اسی کو گالی دی ہوگی, او قَذَفَ هَذَا, اسی پہ بہتان لگایا ہوگا, او أَكَلَ مَالَ هَذَا, کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا, او سَفَكَ دَمَ هَذَا, کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا, ظلم کیا ہوگا, او ضَرَبَ هَذَا, یا کسی کو اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا ہوگا, اپنی قوت دکھائی ہوگی. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ, ان سب کو حقوق نیکیوں کی شکل میں دیے جائیں گے. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ, اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حسابات باقی ہوں گے, حقوق لینے والے باقی ہوں گے, اُخِذَ مِنْ خَطَيَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ, ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کے اس نمازی, روزے دار, زکاة دینے والے کے سر پہ رکھے جائیں گے, ثم یلقا فی النار ثم طرح فی النار, اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ میری امت میں سے مفلس آدمی ہے. 18 نقصان, ظالم کی تو مغفرت سے محرومی ہو جائے گی. عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لامتی عشیت عرف بالمغفرہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وہاں سے جب نکلے اپنی امت کے لیے دعا کی. فأجیب, تو اللہ عز وجل نے اس کو قبول کیا. انی قد غفرت لهم ما خل الظالم, میرے محبوب میں نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا لیکن ظالم کو معاف نہیں کیا. فانی آخذ للمظلوم منه, میں مظلوم کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا. تو ظالم تو مغفرت سے بھی محروم ہو سکتا ہے. 19 نقصان, یہ تو جہنم کا باعث بن سکتا ہے یہ ظلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صنفان من اہل النار, دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں, لم ارہما بعد, جن کو میں نے نہیں دیکھا, قوم معهم سياط كأذناب البقر, ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں جیسے گائے کی دم ہوتی ہے, يضربون بها الناس, لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں, یہ جہنمی ہے. صحیح مسلم کی روایت کا آخری حصہ یہ ہے, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں, لوگوں کی طرف مائل, وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور ان کے سروں پہ بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑا بنایا ہوتا ہے جیسے بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے. یہ عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور تک سے آ رہی ہوگی. 20 نقصان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک انسان پر صراط پر روک لیا جائے گا، ظالم بدلہ دیکھ ہی آگے گزرے گا، حتیٰ کہ سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو وہاں اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا خلص المؤمنون من النار، کچھ لوگ آگ سے آزاد ہو جائیں گے، حبسوا بقنطرہ بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان ایک برج پہ ان کو روک لیا جائے گا، فیتقاصون مظالم كانت بینہم فی الدنیا، دنیا میں جو ایک دوسرے پہ ظلم کیے پہلے ان کا بدلہ دلوایا جائے گا پھر آگے بھجوایا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 20 نقصانات اور بھی بہت سارے نقصان بیان کیے ہیں، آپ نے 20 کو سنا، ظلم سے بچنے کی دعائیں سکھائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ حکم دیا، تعوذ باللہ من الفقر والقلہ والذلہ وان تظلم او تظلم، میرے صحابہ 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ فقیری سے بچائے، اللہ قلت مال اور قلت ایمان سے بچائے، اللہ ذلت سے بچائے، اور اللہ اس سے بھی بچائے کہ تم کسی پہ ظلم کرو، اور اس سے بھی بچائے کہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اور یہ روایت سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ وان اظلم او اظلم، وہاں اللہ کے رسول نے ایک نصیحت بھی کی، فرمایا لا تکونوا امعا، لائی لگ نہ بنو، تقولون، کیسے لائی لگ انسان بنتا ہے، لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا، لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، لوگوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، نہیں، ولیکن وابطلوا انفسکم، اپنا منہج بناؤ، منہج کیا ہے، ان احسن الناس ان تحسنوا، لوگ اگر آپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آپ بھی نیکی کرو، وان اساؤوا، اگر وہ برائی کرتے ہیں، فلا تظلموا، تو تم ان پہ ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں ایک مسلمان کو زندگی میں اسلامی اخوت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا چاہیے اور کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہنے والے نے سچ کہا ظالم کو نصیحت کرتے ہوئے، یا ایہا الظالم فی فعلی فالظلم مردود علی من ظلم، اے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ظلم کرنے والے، یاد رکھنا یہ ظلم لوٹ کے آئے گا تو تیرے اوپر ہی آئے گا۔ الی متى انت وحتى متى تسلو المصیبات وتنسى النقم، کب تک تم خوش ہوتے رہو گے اور اللہ کی آزمائشوں کو بھول جاؤ گے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، اگر تجھے اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی پہ ظلم نہ کر، کیوں، فالظلم آخره یأتیك بالندم، ظلم ہمیشہ انسان کو شرمندگی ہی دلاتا ہے۔ اور فرمایا کہنے والے نے، نامت عیونك والمظلوم منتبه، تیری آنکھیں تو رات سو جاتی ہیں لیکن مظلوم سوتا نہیں ہے، یدعو علیک وعین اللہ لم تنمی، تم تو سو جاتے ہو، وہ اس رب کو پکارتا ہے جو سوتا نہیں ہے۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے، مظلوم کو بھی یہ نصیحت کی ہے، اصبر علی الظلم ولا تستنصر، تم اپنے اس ظلم پہ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے رب پہ یقین کرتے ہوئے صبر کیجئے. فالظلم مردود علی الظالم, کیونکہ ظلم لوٹ کے ظالم کی طرف ہی جائے گا. وکل الی اللہ غلوما فما ربی عن الظالم بالنائم, اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو, تیرا رب زندہ ہے, اس کو نیند نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں امت کو سمجھائی ہیں ظلم کے حوالے سے, اللہ عز وجل ہر قسم کے ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. حدیث کے الفاظ ہیں المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ نے بھائی چارے کی 10 تقاضے سنے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی اس پہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے, نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. تیسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کی ہے, ومن كان في حاجه اخي كان الله في حاجته, جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, خیر خواہی اور ہمدردی, اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور ساتھ چوتھی بات بھی یہ فرمائی, ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه, جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. یہ خیر خواہی, یہ ہمدردی, یہ نیکی کا سفر, یہ بہت ہی مبارک سفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, المؤمن اکرم علی اللہ من ملائکہ, مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ عزت والا ہے. اس لیے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعا له سائر الجسد بالسہر والحمى. مسلمانوں کی باہمی محبت, شفقت, رحم دلی کی مثال تو ایک جسم کی مثال ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے, سارا جسم رات بیدار رہتا ہے. اور سچ کہا جس نے کہا, اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواب تاب ہو جائے. ایک مسلمان مشرق میں ہے, ایک مغرب میں ہے, اس کے دکھ کو اگر محسوس نہیں کرتا, اس کی خیرخواہی کے لیے تڑپتا نہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حرارت ختم ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کے سامنے دین پیش کیا اس کی سب سے پہلی گواہی دشمنوں نے دی. کیسی گواہی دی؟ جس کو دشمنوں نے مانا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کمال کے 6 اوصاف بیان کیے جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کیے تھے. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, صحیح بخاری کی روایت. اے اللہ کے پیارے پیغمبر, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا اور شرمندہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر 6 صفات ہیں. انک لتصل الرحیم, آپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. وہ تصدق الحدیث, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وہ تحمل الکل, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وہ تکسب المعدوم, آپ جو بے روزگار ہوتا ہے اس کو بھی کما کے دیتے ہیں. وہ تقر الضیف, آپ بہت مہمان نواز ہیں. وہ تعین علی نوائب الحق, آپ معاشرے کے اندر کوئی بھی ضرورت ہو, کوئی بھی آفت آ جائے تو آپ ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ بتاتی ہے جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے کہ یہ شریعت اتنی پیاری ہے کہ خیر خائی اور ہمدردی کرنے والا اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, جو کسی ایک جان کو بچاتا ہے اس نے تو پوری انسانیت کو بچا لیا. اور دوسری بات, خیر خواہی اور ہمدردی, کسی کی ضرورت کو پورا کرنا, یہ تو نصرت الہی کا سبب بنتا ہے. لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة اخي, صحیح الجامع کی روایت ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے, جب تک ایک مسلمان دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں چھوڑتے, اللہ ساتھ ساتھ اس کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں. تیسری بات, یہ خیر خواہی یہ تو سنت نبوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا, انک لتحمل الکل, آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے, آپ بلا شبہ گٹریاں اٹھا کے بھی پہنچاتے تھے, لیکن ایک بوجھ یہ بھی ہے, لوگ آتے غم لے کے آتے, آپ تسلی سے ان کی بات سنتے اور سننے کے بعد ان کو تسلی دے دیتے اور ان کو نصیحت کر دیتے, وہ بوجھل آتے اور ہلکے پھلکے واپس چلے جاتے. یہ کسی کا غم بانٹنا, کسی کے دکھ میں شریک ہونا, یہ بھی خیر خواہی کی خوبصورت شکل ہے. چوتھی بات, خیر خواہی اور ہمدردی یہ افضل ترین عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابھی چند لمحات پہلے آپ نے سنا, جب سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کسی کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دو, کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دو. پانچویں بات, خیر خواہی یہ بہترین صدقہ ہے, ہمدردی کرنا یہ بہترین صدقہ ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا بھی صدقہ, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ, سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ, استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ, نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ, برائی سے منع کرنا بھی صدقہ, راستے سے کانٹے, ہڈی, پتھر کو اٹھا کے راستہ صاف کرنا, یہ بھی صدقہ, کسی اندھے کو راستہ دکھا دینا, یہ بھی صدقہ, کسی گونگے بہرے کو اس کی ضرورت تک پہنچا دینا, یہ بھی صدقہ. وتسعى بشدت ساقيك الى اللحفان المستغيث, ضرورت مند جب پکار رہا ہو تو دوڑ کے اس کی طرف جانا, یہ بھی صدقہ ہے. وترفع بشدت ذراعيك مع الضعيف, کمزور بے سہارا گرا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے اپنے بازوؤں پہ لے لینا, یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. ساتویں بات, خیر خواہی اور ہمدردی تو ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ اچھا عمل ہے. حدیث ابھی آپ چند لمحات پہلے سن چکے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کروں, اس سے زیادہ اچھا عمل مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا کے اس کی مدد کروں. ساتویں چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر خیر خواہی اور ہمدردی دنیا اور آخرت کی آسانی کا باعث بنتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامة, جو دنیا میں کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ عز و جلال قیامت کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. ومن یسر علی معسر, جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرتا ہے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں. آٹھویں فضیلت خیرخواہی اور ہمدردی، یہ تو قیامت کی ہولناکیوں سے انسان کو بچا دیتا ہے. ابھی آپ حدیث جو پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ کیا ہے، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نومی فضیلت یہ بیان کی ہے، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ عز و جلال اس کے قدموں کو جنت میں جمع دیں گے. حدیث آپ نے ابھی چند لمحات پہلے سنی کہ جو شخص کسی کے ساتھ جاتا ہے، اس کا کام کر دیتا ہے، جس دن سارے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ عز و جلال اس کے قدموں کو جنت میں جمع دیں گے. دسویں فضیلت، یہ تو جنت کا سودا ہے، جو کرنا چاہے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اتحب الجنہ، یہ بتاؤ تمہیں جنت چاہیے؟ کہا اور کیا چاہیے؟ فرمایا اگر جنت چاہتے ہو، فاحب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حدیث میں آپ نے بھی سنا، ومن كان في حاجت اخي كان الله في حاجتي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. حديث کا آخری حصہ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، جو شخص دنیا کے اندر کسی کے ذاتی معاملات میں پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ عز وجل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. یہ پردہ پوشی سے مراد کیا ہے؟ ستر المسلم، مسلمان کی ستر پوشی، تغطیت عیوبہ و اخفاء ہناتی، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا، اور اس کی ایسی باتیں جس کی اس کی عزت تار تار ہو سکتی ہے، اس سے اس کو بچا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کی رغبت دلائی، کسی کا ذاتی گناہ ہو جو اس کی ذات کا ہے اور اسی کو نقصان ہے، اس کو نصیحت کرو، اور نصیحت بھی اکیلے کرو، اور لوگوں تک یہ بات نہ پہنچاؤ، بلکہ حق یہ ہے کہ اسی کے پاس جا کے اسی کو سمجھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، جو دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جلال قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. شقیق بن ابراہیم فرماتے ہیں، استتمام صلاح عمل العبد بست خصال، کسی مسلمان کے عمل کی اصلاح چھ چیزوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. تضرع دائم، ہمیشہ اللہ کے سامنے التجا کرے. خوف من وعیدی، اللہ کے خوف سے، اس کی وعیدوں سے ہمیشہ خوف کھاتا رہے. دوسری چیز، حسن ظنہ بالمسلمین، مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ بدگمانی سے بچے، بلکہ حسن ظن رکھے. اور تیسرا، اشتغاله بعیبه ولا يتفرغ لعیوب الناس، اپنے عیبوں کو ٹٹولے اور اپنے عیبوں کی اصلاح کرے، لوگوں کے عیبوں کی طرف مت جائے. چوتھا، یستر علی اخیہ عیبہ ولا یفشی فی الناس عیبہ، اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالے، اس کو لوگوں تک نہ پہنچائے. کیوں؟ رجاء رجوعہ عن المعصیہ، شاید کہ اکیلا سمجھانے سے، اس گناہ سے وہ لوٹ آئے، اور اگر لوگوں تک پہنچے گی بات تو ضد میں آئے گا. واستصلاح ما افسده من قبل, اور شاید اس کو سمجھانے سے اس کی اصلاح ہو جائے. پانچواں, مطلع علیہ من خصة عملها استعظمها رجاء ان يرغب في الاستزداد منها. اگر کسی کی حماقت اور بیوقوفی کو دیکھے تو فوری طور پہ اس کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ لوگوں کو کہے کہ یہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھا ہے. چھوٹی برائی کو چھوٹا ہی سمجھے, بڑی کو بڑا سمجھے. اور چھٹی چیز جس سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے, ان یکون صاحبہ عندہ مصیبہ, ہر شخص کو اپنے سے بہتر جانے, کہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ حسن ظن اور یہ اپنے بھائی کے بارے میں جذبات رکھنا کہ وہ ٹھیک ہے, انسان کی اصلاح کے لیے بہت ہی عمدہ پہلو ہے. اور اسی بات کو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, وَالْحَيُّ فَلَيْسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ عِنْدَ التَّجَاهُرِ مِنْهُ بِالْعِصِيَانِ. وہ بہت ہی شرم والا رب ہے, وَالْحَيِّ اتنا حشرم والا ہے کہ اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرتا. عند التجاهر منه بالعصيان, اللہ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ عز وجل پھر بھی اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وہ چونکہ مغفرت اور بخشش والا ہے, پردہ ڈالنے والا ہے, اس لیے اپنی رحمت کی چادر ہی ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, لا يستر عبد عبدا فی الدنیا, دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے, الا سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ عز الجلال قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اگر انسان دنیا میں کسی کی عزت کے پیچھے چلتا ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے, تو سنن ابی داؤد کی روایت کتنی ہی خوبصورت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا معشر من اسلم بلسانی, اے وہ لوگوں جو زبان سے مسلمان ہوئے ہوں, اور ولم يدخل الایمان فی قلبی, تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان موجزن نہیں ہوا, لا تغتاب المسلمین, مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو, ولا تتبع عوراتهم, اور ان کی پردے والی باتوں کی کھوج نہ لگایا کرو, فإنه من اتبع عوراتهم, جو کسی مسلمان کی پردے والی باتوں کی کنہ اور کھوج میں جاتا ہے, تتبع الله عورته, اللہ عز وجل اس کے عیبوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في قعر بيته, جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے پردے کی باتیں اچھالتا ہے, وہ اگر گھر میں ایک کھائی بنا کے چھپ جائے تو اللہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی اسے ذلیل کر دے گا. اس لیے انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مجھے اللہ عز الجلال کی رحمت کیسے مل سکتی ہے, مجھے وہی کام کرنا ہے جس کام سے میرا رب راضی ہو. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر انسان نصیحت بھی کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, المؤمن یستر وینصح, مومن نصیحت بھی کرتا ہے لیکن پردہ بھی ڈالتا ہے, اور اس کے مقابلے میں والفاجر یہتک ویعیر, اور فاجر آدمی ذلیل بھی کرتا ہے اور عار بھی دلاتا ہے. تو یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا مومن بننا چاہتا ہے یا فاجر بننا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, اقیل ذوی الہیئات عسراتہم, جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی گری پڑی چیزوں کو مت دیکھو, ان کی پھسلاٹوں کو مت دیکھو. الا الحدود, ہاں اگر حدود کا معاملہ ہے تو سب لوگ برابر ہیں. اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے فرمایا من ستر اخاہ المسلم فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ, جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ عز الجلال اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. پردہ پوشی کے لائق ہے کون؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں السطر علی ذوی الہیئات ونحوہم ممن لیس ہوا معروفا بالاذى والفساد, ایسے لوگ جن سے فساد ظاہر نہیں ہوا, جو لوگوں کو تکلیفیں نہیں دیتے, اگر ان سے کوئی بات ہو گئی تو اس پہ پردہ ڈالا جائے. اور اگر ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہی فساد ہے, جس کے فساد سے اس کے گھر, اس کے خاندان, خاندان سے بڑھ کے معاشرہ اور معاشرے سے بڑھ کے قوم و ملت کے لیے وہ ایک مصیبت بن جاتا ہے, تو وہاں کسی کو بتانا جو اس کی اصلاح کر دے یہ غیبت نہیں ہوگی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ پردہ پوشی کرنے کی فضیلت بیان کی ہے جو اس کی ذات کے متعلق ہے. اگر دین کے متعلق ہے کہ ایک شخص لوگوں کے عقائد کو بگاڑ رہا ہے, جنت کا راستہ غلط دے رہا ہے, قوم و ملت کو نقصان کی طرف لے جا رہا ہے, تو پھر اس کی اصلاح یہ ضروری ہوتی ہے. اور یہاں چھ چیزیں آپ کو لکھنی چاہیے. چھ چیزوں میں غیبت نہیں ہوتی. القدح ليس بغیبۃ فی ستۃ متظلم, ایک شخص مظلوم ہے, اس کو مارتا ہے, اس سے مال چھینتا ہے کوئی, اس سے اگر ہم یہ تقاضا کریں کہ یہ کسی کو بتائے نا, یہ دین نہیں ہے. متظلم, مظلوم نے تو پولیس کے پاس پہنچنا ہے, اسے جانا جائز ہے. القدح ليس بغیبۃ فی ستۃ متظلم ومعرف, کسی کا تعارف پیش کرے. ایک نیک انسان کسی سے کاروبار کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کہتا ہے بھائی اس نے تو دھوکہ دیا تھا, آپ بچ جائیے گا, یہ غیبت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود بتایا میرے صحابہ اویس قرنی آئے گا, اس سے دعا کروانا. كانت به برص فدعا الله سبحانه وتعالى فأذهبه الله إلا موضع الدرهم أو الدينار, اس کو بیماری تھی برس کی, پلواری کی بیماری تھی, اس نے اللہ سے دعا کی, اس کے جسم پہ ابھی بھی دینار جتنی نشانی اس بیماری کی باقی ہے, تعارف کروا دیا. اس سے اس کی تنقید مقصود نہیں تھی, تعارف مقصود تھا. اگر آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ فلاں شخص میرے گھر میں آیا تھا اور رشتہ طلب کرتا تھا اور دوسرا کو آ کے کہتا ہے نہ کیجیے گا, یہ فیکٹرز ہیں, یہ غیبت نہیں ہے. اللہ کے رسول کے پاس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, فاطمہ بنت قیس آئی اور کہتی ہیں اللہ کے رسول تین لوگوں کا پیغام آیا ہے, معاویہ, اسامہ, ابو جہم, مشورہ دیجیے. فرمایا اما معاویہ فصعلوک, معاویہ تو غریب ہے, کل کو پریشان ہوگی تم, عیب ہے, لیکن یہ شادی کا مسئلہ. واما ابو جہم فلم یزل عصاہ علی عاتقی, ابو جہم اپنے کندھے پہ لاٹھی رکھتا ہے, یعنی مارتا بہت ہے, عیب ہے, لیکن یہ غیبت نہیں, یہ اس کے مستقبل کی پلاننگ ہے. ولكن اسامة بن زيد, تم اسامہ سے شادی کر لو. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم, مظلوم اپنی بات سنا سکتا ہے لیکن معاشرے کے ہر فرد کا نہیں, جو ذمہ داران ہیں ان کو بتائے گا. ومعرف, اور جو تعارف پیش کرتا ہے. ومحذر, جو کسی سے ڈرانا چاہتا ہے. لی الواجد یحل عرضه وعقوبته, ایک شخص کے پاس مال ہے لیکن وہ قرض نہیں دیتا, اگر اس کی شکایت جا کے تھانے کچہری میں کرتا ہے جائز ہے, اس کا مال ہے, اس کے خون پسینے کی کمائی ہے, حلال روزی اس نے کمائی ہے اور اس کے پاس ہے, لَيُّ الْوَاجِدْ مال ہے لیکن ٹال مٹول کرتا ہے. وَمُسْتَفْتِن, چوتھی چیز, جبکہ فتویٰ پوچھتا ہے تو پھر بھی غیبت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہند رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کے کہتی ہیں, ابا سفیان رجل شحیح, ابو سفیان بہت بخیل آدمی ہے جو ان کے خامد تھے, لا یعطینی ما یکفینی وولدی, اتنا بھی مجھے نہیں دیتا کہ میری اور میرے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے. اپنے خامد کو شحیح بخیل کا عیب ہے لیکن فتویٰ پوچھ رہی ہیں. فتویٰ کیا پوچھا, افآخذ منہ وہو لا یعلم, چپکے سے لے لوں اگر وہ نہ جانتا ہو؟ قال نعم, خذیہ ما یکفیکی وولدکی بالمعروف, تم اتنا لے سکتی ہو جتنی تیری اور تیرے بچوں کی ضرورت پوری ہو, لیکن معروف طریقے سے, یہ نہ ہو کہ زیادہ نکال لو تو کوئی اور بھی تماشا بن سکتا ہے. اس حدیث کا یہ مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آج آپ اپنی جیبوں کو سنبھالیں کہ حدیث تو سن لی ہے تو اجازت تو مل گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا گیا, یہ غیبت نہیں ہے. ومجاہر فسق, ظاہر باہر کوئی گناہ کرتا ہے, سرے بازار کوئی شراب پی رہا ہے, سرے بازار کوئی ہوائی فائرنگ کر رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں پولیس کو اطلاع نہیں دینی. کیوں اطلاع دی جائے, یہ معاشرے کے امن کو تہبانہ کر رہے ہیں, یہ غیبت نہیں ہوگی. ومن طلب الاعانت فی ازالت منکر, اسی طرح لڑائی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے اور آپ کسی ذمہ دار کو, انتظامیوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ آؤ اس لڑائی کو ختم کرواؤ, یہ غیبت نہیں ہوگی. اس لیے شریعت کے مقاصد کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور دین کی سمجھ کے بغیر یہ چیز سمجھ نہیں آتی. خلط ملط کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا. ایک طرف سب کی غیبت ہو رہی ہے, دوسری طرف حق بات بھی ہوگی, نہیں میں کہتا ہوں کہیں غیبت نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے پاس وعی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں غیبت کس کو کہتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں معاشرے کے اندر کام کرنا کیا ہے اور معاشرے کے اندر امن اور دین کیسے آ سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بڑے غور سے سننے والا ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کی ہے. صفوان بن محرز المازنی بیان کرتے ہیں, بینما انا امشی مع ابن عمر رضی اللہ عنہ, میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ چل رہا تھا, آخذ بیدی, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اپنا ید کے ساتھ, اذ عرض رجل, ایک آدمی سامنے سے آیا, فقال کیف سمعت رسول اللہ فی النجوا, اے اللہ کے پیغمبر کے صحابی, آپ نے اللہ کے رسول سے نجوا کے بارے میں کیا سنا ہے کہ اللہ سرگوشی فرمائیں گے بندے کے ساتھ, اللہ سرگوشی فرمائیں گے؟ تو صحابی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, وہ فرما رہے تھے, ان اللہ یدنی المؤمن, اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے, ویضع علیہ کنفا, اور اس پہ ایک چادر ڈالیں گے, ویستر, اور اسے پوری دنیا سے چھپا دیں گے, فیقول, پھر فرمائیں گے, اتعرف ذنب کذا, اتعرف ذنب کذا, جانتی ہو یہ تم نے گناہ کیا کہ نہیں, یہ گناہ کیا کہ نہیں؟ فیقول نعم اے رب, بندہ مومن کہے گا جی ہاں میرے رب, حتی اذا قرره بذنوبی ورآ فی نفسی انہ حلق, جب اقرار کروا لیں گے اور اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں مارا گیا تو اللہ عزوجل پھر پوچھیں گے اظلمک عبدی، سچ بتاؤ میرے فرشتوں نے ظلم تو نہیں کیا، واقعی تم نے یہ گناہ کیا؟ جی میرے رب. اللہ عز و جلال پھر فرمائیں گے سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، تم نے دنیا میں پردہ پوشی کی، آج میں تجھ پہ پردہ پوشی کرتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، چپکے سے جنت چلے جاؤ. فیعطى کتاب حسناتی، اللہ عز و جلال نیکیوں کا پروانہ اسے تھما دیں گے اور اسے جنت بھجوا دیا جائے گا. اس بات کی کوشش کریں معاشرے کے اندر اسلامی اخوت کے تقاضوں کو پورا کریں. وہ 10 تقاضے آپ نے سنے، مسلمان مسلمان پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. آپ نے 20 مصیبتوں کا تذکرہ سنا جو ظلم اور زیادتی کرنے والے کو فیس کرنی ہے، ان زیادتیوں سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا ہے، جانور مکلف نہیں ہے، کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ اس سے بھی بدلہ دلوائیں گے. ثم یقول کونی ترابا، پھر اللہ فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ، بدلہ ضرور دلوائیں گے. آپ نے یہ بھی 10 باتیں سنی کہ کوئی کسی کی مصیبت میں کام آتا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی اپنی زندگی کا شعار بناتا ہے تو اللہ عز و جلال کس طرح اس کو جنت کے درجات عطا کرتے ہیں. آپ نے آخری بات مسلمان کی پردہ پوشی کے متعلق سنی، اللہ عز و جلال ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے اور اس کی پردہ پوشی بھی فرمائے. یہ کثرت سے دعا کیا کرے، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی رحمت کی چادر ڈال، معاف بھی کر اور چھپا بھی دے. وآمن روعاتنا، جب ہم دنیا اور آخرت میں یا قبر میں خوف زدہ ہوں تو اللہ ہمیں امن نصیب فرما. اس دعا کو اٹھنے سے پہلے یاد کر کے جائیں اور کثرت سے پڑھا کریں، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ پوری دنیا اور آخرت سیف ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی کیا کریں، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال جو ہم نے سنا اور سنایا اس کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمیں خالص دین سیکھنے اور خالص دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اٹھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، مجھے علم ہے کہ آج چونکہ وقت کی تبدیلی کی وجہ سے بھی کچھ مشقت آپ کو اٹھانی پڑی ہوگی، کسی کے آرام کا وقت ہوگا چونکہ چھٹی کا دن ہے اور کسی کے کچھ ذاتی امور بھی ہوں گے، لیکن میں اللہ عز و جلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جلال آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور اگر کچھ بھائی اس لیے لیٹ آئے کہ چلو ٹیسٹ ہو ہی جائے پھر جائیں گے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس ٹیسٹ کو ملغا قرار دیتے ہیں جو خیر سے ہی دور کر دے. تو آپ کو مواظبت کے ساتھ پابندی کے ساتھ آنا چاہیے اور دین کے اس کام کو مکمل کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے آنا چاہیے. اور وہ بھی ٹیسٹ جو تھا وہ اس لیے ہی گزارش کی تھی کہ آپ کا علم مضبوط ہو جائے، آپ بھی کسی کو پڑھانے والے سمجھانے والے بن جائیں. آپ کی کوئی غلطی نکالنے سے تو اجر نہیں ملے گا، غلطیوں کو دور کرنے سے اجر ملے گا. جب آپ یاد کریں گے، آپ سنائیں گے تو آپ کی آرا اور آپ کا علم پالش ہوگا. پھر آپ جہاں بھی کھڑے ہو کے بیان کریں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ یہاں امتحان یا ٹیسٹ دیں یا نہ دیں, آپ کو یہ یاد ضرور کرنا چاہیے اللہ عزوجل جلال کے ان پیغامات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم ضرور کرنا چاہیے. مالک الملک آپ سب کی سرپرستی فرمائے اور رحمتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے اور ایمان والی اور صحت والی اور خوشی والی لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی کو آسان کرنے کے لیے چھوٹا سا کلمہ لکھ لیں, آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. دنیا کا ہر نظام اس میں ایکسپشن کیسز ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے, ما من عام الا وقد خص منه شيء, دنیا کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں استثناء نہیں ہوتی اور ایکسپشن کیسز نہیں ہوتے. اللہ جزائے خیر دے محترم بھائی یحییٰ صاحب کو. ہو سکتا ہے کبھی یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ کل ظہر کو ہوگا, تو پھر آپ پریشان نہ ہوئیے گا کہ آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا, تو کسی قسم کی تبدیلی ہوئی تو آپ کو بتا دیا جائے گا. السلام علیکم.